اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کے سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج سے ہم اس کتاب کے چھٹے باب پر شارٹ لیکچرز کا سلسلہ شروع کرنے لگے۔ یہ باب در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر کے بارے میں ہے۔ یہ باب شہید کی سات تقاریر پر مبنی ہے۔ کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ اس باب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا امام کے قیام کے عوامل کے بارے میں تکراری ہیں، لیکن کیونکہ یہ اہمیت کے حامل ہے لہٰذا ہم اس کو مختصر انداز میں تکرار کریں گے۔ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عزاداری سید الشہداء ایک ہدف رکھتی ہے، اور اس کا ہدف امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو زندہ کرنا ہے۔ آئمہ نے ہمیں اسی لیے عزاداری کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے، اس گریہ کے ذریعے سے امام عالی مقام کا ہدف زندہ کر سکیں، اس ہدف کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور معاشرے تک وہ ہدف پہنچا سکیں۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام عالی مقام کے قیام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ چند نوعیتوں کا حامل ہے۔ اس کی ماہیت یہ ہے کہ وہ چند ماہیتوں پر مشتمل ہے، لہذا اس کی ماہیت پیچیدہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ صرف کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی اور امیر المومنین کے اس عظیم فرزان شہید سید الشہداء جناب امام حسین نے اس دعوت کو قبول کیا اور اسی راستے میں شہید ہو گئے۔ نہیں، امام کا تنہا ہدف یہ نہیں تھا، بلکہ پہلا ہدف یہ تھا ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام عالی مقام کی اس تحریک کے عوامل میں سے جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے، سب سے پہلا عامل یزید کی جانب سے اور اس سے پہلے معاویہ کی جانب سے بیعت کا تقاضا اور امام کی جانب سے اس بیعت کا شدت سے انکار۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یزید کے لیے اور معاویہ کے لیے یہ بیعت انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ ایک طرف تو مدینہ مذہبی حیثیت کا حامل تھا، دوسری طرف نواس رسول ہونے کے عنوان سے اور شریعت محمدی کے کامل علم رکھنے کے عنوان سے امام حسین علیہ السلام معاشرے میں ایک خاص تقدس رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا معاشرے میں ایک خاص مقام تھا۔ اب اگر امام عالی مقام بیعت کر لیتے تو اس بیعت کے دو نتیجے ہوتے۔ اگرچہ اس سے پہلے عارضی طور پہ معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اس کی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے قبول کر لیا گیا، لیکن اب یزید کی بیعت کرنا، اس کے کیا معنی تھے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ ایک تو وہ سنت تسوا، وہ بدعت کہ جس کی بنیاد معاویہ رکھ رہا تھا، اور وہ یہ کہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر رہا تھا اور خلافت کو موروثی بنانا چاہ رہا تھا۔ امام اگر اس کی بیعت کرتے تو اس ملوکیت کی اور موروثیت کی تائید ہو جاتی، اس پہ مہر تثبیت ثابت ہو جاتی، لہذا امام نے یہ بیعت نہیں کی۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ خود یزید کی شخصیت، ایک ایسے شخص کو خلیفہ قبول کرنا کہ جو معلن بالفسق ہو، جو سر عام فاسقانہ اعمال انجام دیتا ہو، جو حرام میں خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہو، جو علنن شراب پیتا ہو، محارم کے ساتھ زنا کرتا ہو، اور اسلام میں تجمل گرائی کو اور تجمل کو سادگی پہ فوقیت دیتے ہوئے اس کو رائج کر رہا ہو، ایسے شخص کی، اور جو شخص بندروں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ کھیلتا اور سرعام شراب پی کر نشے کی حالت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہو، اب ایسے شخص کی بیعت کرنا یعنی اس شخص کی خود بھی تائید کرنا. اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے خلفاء تھے، شہید معظم مطہری کہتے ہیں کہ وہ، حتیٰ معاویہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا ان کا مطالعہ ہے اس کے مطابق کسی کتاب میں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ علناً شراب پی کر نشے کی حالت میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہو، علل اعلان احکام الہی کی مخالفت کر رہا ہو، جبکہ یزید یہ کام کر رہا تھا. لہٰذا اگر امام اس کی بیعت کرتے تو اس کی خلافت کی تائید ہوتی، اور ساتھ ساتھ اس بدعت کی کہ جو نہ شیعہ مبانی کے مطابق صحیح ہے اور نہ اہل سنت کے مبانی کے مطابق. شیعوں کے مطابق، تشیعوں کے مطابق امام منصوب من اللہ ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت کے مطابق عوام کو یہ حق ہے کہ وہ امام کو یا خلیفہ کو چنے، نہ یہ کہ پچھلا خلیفہ اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو اپنے ولی عہد بنا کے چلا جائے. یہ پہلا عامل تھا، امام نے شدت سے انکار کیا بیعت کا، اور بیعت کے تقاضے کے بعد چند راتیں، تین راتیں مدینہ میں رہے، اپنے نانا سے توسل کیا، ان کی قبر کی زیارت کی، ان سے توسل کیا اور ان سے الہام لیتے ہوئے چوتھی رات کو مدینہ سے مکہ کی طرف نکل گئے. دوسرا عامل اہل کوفہ کی جانب سے دعوت تھی، اور اس دعوت پر امام علیہ السلام کی طرف سے استجابت. دیکھیے، یہ اہل کوفہ کی دعوت جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، بیعت کے تقاضے اور بیعت کے انکار کے دو ماہ بعد واقع ہوئی، لہذا اس کو اصلی ترین عامل کہنا غلط ہے. اگرچہ اس عامل کی اہمیت ہے، امام پہ اتمام حجت ہو رہا ہے، اور اس اتمام حجت کی وجہ سے، کوفہ کی خاص اسٹریٹجی کی حیثیت کی وجہ سے، امام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن اس عامل کی اہمیت بیعت کے عامل کے بعد کی ہے، نہ بیعت سے پہلے. اور تاریخ میں بھی یہی ہے کہ ابھی دو مہینے بعد اہل کوفہ نے دعوت کی تھی، جبکہ اس سے دو مہینے پہلے امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کر چکے تھے. تیسرا عامل جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ایک اہم عامل، اور پہلے دونوں عامل سے مختلف نوعیت کا عامل. پہلے دونوں عوامل میں امام میں عالی مقام کا عمل ایک رد عمل ہے، بیعت کا تقاضا ہوا، اس کے رد عمل کے طور پہ امام نے انکار کیا. نہ تقاضا ہوتا، اگر پہلے یہ عامل سب کچھ ہوتا تو امام مدینہ میں ٹھہرے رہتے، قیام کے لیے نہ اٹھتے. اور دوسرے عامل میں کوفہ والوں نے دعوت دی، اور اس کے مقابلے میں امام نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور ان کی دعوت کو قبول کیا. اگر یہی عامل سب کچھ ہوتا تو کوفہ والے اگر دعوت نہ کرتے تو امام قیام کے لیے نہ نکلتے، یا جب کوفہ والوں کی بے وفائی کا پتہ چل گیا تو امام واپس آ جاتے یا کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے. تو پس یہ جو تیسرا عامل ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عامل ہے، یہ وہ عامل ہے کہ جس میں امام کوئی رد عمل نہیں دکھا رہے، بلکہ یہ خود ایک عمل ہے. امام کا عمل ابتدائی نوعیت کا ہے، خود امام اس قیام کا آغاز کرنے والے ہیں، یا نہ یہ کہ کچھ واقعہ رونما ہوا اور اس کے رد عمل کے طور پہ امام قیام کر رہے ہیں، بلکہ یہ قیام امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب نانا کی امت میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے، اتنا انحراف آ گیا ہے، کہ اب ضروری ہے کہ امام ایک مسلح کی حیثیت سے اس امت میں اصلاح کے لیے نکلیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کا احیاء کریں. جیسا کہ بیان ہوا، اگر پہلے دونوں عامل نہ بھی ہوتے تو امام حسین علیہ السلام اس تیسرے عامل کی وجہ سے حتماً قیام کرتے. پہلے عامل کا تقاضا کیا تھا؟ پہلے عامل کا تقاضا یہ تھا کہ امام کسی بھی طرح سے بیعت کا انکار کر دیتے، چاہے کسی دور دراز علاقے میں چلے جاتے تو اس سے بھی بیعت کا انکار ہو جاتا. اس سے بڑھ کے امام کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی جان بچا بھی لیتے تو بھی بیعت کا انکار ہو جاتا. اور دوسرا عامل کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک اہل کوفہ وفا ہیں, وفادار ہیں, تب تک امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کو جاری رکھتے, جب ان کی بے وفائی کا علم ہو گیا تو اس قیام کو وہیں پہ روک دیتے. جب کہ تیسرے عامل کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے اہل کوفہ دعوت دیں یا نہ دیں, چاہے یزید بیعت کا تقاضا کرے یا نہ کرے, امام نے اس انحراف کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کے تحت امام نے قیام کرنا ہے. تینوں عوامل امام کے اس قیام میں اہم ہیں, اہمیت کے حامل ہیں, تینوں جو ہے ان کا دخل موجود ہے امام کے اس قیام میں, لیکن کون سا عامل زیادہ اہمیت کا حامل ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مزید بیان کریں گے. انشاءاللہ یہ لیکچرز کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کی خدمت سے رخصت ہوتے ہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.